وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
اور ہم نے آپ کو عالمین کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. موضوع گفتگو سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب تک ہم نے بعثت کے دسویں سال یا بالفاظ دیگر نبوت کے دسویں سال یا بالفاظ دیگر اعلان نبوت کے دس سال بعد تک کے حالات اور واقعات کو بیان کیا. سابقہ نشست میں ہم نے حضرت سودا اور حضرت عائشہ کے نکاح کے موضوع کو ڈسکس کیا، اور اس سے پہلی والی نشست میں تاریخ کے اعتبار سے اہم ترین موضوع تھا حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات اور رحلت. اب ہم اس موضوع کو دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں کہ مکے کے حالات حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے دنیا سے جانے کے بعد خراب سے خراب تر ہوتے گئے، مصائب دن بدن بڑھتے چلے گئے. اب تک ہم نے بعثت کے دسویں سال یا بالفاظ دیگر نبوت کے دسویں سال یا بالفاظ دیگر اعلان نبوت کے دس سال بعد تک کے حالات اور واقعات کو بیان کیا. سابقہ نشست میں ہم نے حضرت سودا اور حضرت عائشہ کے نکاح کے موضوع کو ڈسکس کیا، اور اس سے پہلی والی نشست میں تاریخ کے اعتبار سے اہم ترین موضوع تھا حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات اور رحلت. اب ہم اس موضوع کو دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں کہ مکے کے حالات حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے دنیا سے جانے کے بعد خراب سے خراب تر ہوتے گئے، مصائب دن بدن بڑھتے چلے گئے، اور مصائب اتنے بڑے کہ اب کچھ دن کے لیے آپ کو ایک ہجرت کرنی پڑی، اور یہ ہجرت تھی طائف کی جانب. طائف والوں کے بارے میں آپ کا خیال یہ تھا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغام کو قبول کریں گے، لیکن جب آپ نے وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانا چاہا تو وہاں پر شدید عکس العمل ہوا. ایک ایسا رد و عمل ہوا کہ آپ پر پتھراؤ بھی ہوا، آپ کے چہرے سے خون بھی جاری ہوا، حتیٰ آپ کو شہر سے نکالا بھی گیا، اور آپ کے پیچھے بہت ہی رذیل قسم کے اور پس قسم کے لوگوں کو لگا دیا گیا. یہاں تک کہ آپ جب شہر سے باہر نکلے تو وہاں پر باغ تھا ایک قریش کے شخص کا. یہ باغ تھا ربیعہ کے دو بیٹے عتبہ اور شیبہ کا. گو کہ یہ بت پرست تھے لیکن قریش کے تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں داخل ہو گئے تو ان پیچھا کرنے والوں نے پیچھا چھوڑ دیا، اور ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کی اور ان کی حفاظت فرمائی، اور اپنے ایک عیسائی غلام عداس سے کہا کہ ان کا خیال رکھو. جب عداس پانی لایا اور انگور لایا تو اس نے کیا دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا. اس عداس کو بہت زیادہ تعجب ہوا اور اس نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کہا ہے، کیونکہ آج تک میں نے اس قسم کا جملہ عربوں سے نہیں سنا. اللہ کے نام کے علاوہ میں نے ہمیشہ لات اور عزا کے ناموں کو سنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ تم کون ہو، کہاں کے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں مسیحی ہوں اور نینوا کا ہوں، یعنی سرزمین عراق کا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، وہ سرزمین کہ جہاں پر میرے بھائی یونس ابن متی تھے. تو اس نے تعجب سے پوچھا کہ آپ کیسے جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، میرے بھائی یونس بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی انہی کی طرح سے اللہ کا نبی ہوں. عداس نے اظہار محبت کیا، آپ کے ہاتھوں کو چوما. اس دوران عتبہ اور شیبہ نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنے غلام کی تنبیہ تو نہیں کی لیکن ایک جملہ کہا کہ تم کیوں اس کا اتنا زیادہ احترام کر رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہی وہ آخری نبی ہیں کہ جس کا انتظار کیا جا رہا تھا، کیونکہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ آج تک میں نے کسی سے نہیں سنی. عتبہ اور شیبہ نے ایک جملہ کہا، اور وہ یہ کہ تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھو. طائف سے نکلنے کے بعد آپ نے مکے کی جانب رخ کیا، اور مکے کے پاس ایک علاقے نخلا میں کچھ دن آپ نے قیام فرمایا. نخلا سے نکلنے کے بعد آپ نے رخ کیا غار حرا کی جانب. جب آپ غار حرا کی جانب جا رہے تھے تو وہاں پر آپ کی ایک عرب سے ملاقات ہوئی جو حضائی قبیلے کا تھا، اور اس سے آپ نے کہا کہ تم مکے جاؤ اور وہاں پر جا کے میری جانب سے ملاقات کرو مطعم بن عدی سے، اور اس سے کہو کہ وہ مجھے پناہ دے اور میرے لیے ضمانت لے۔ یہ شخص گیا مطعم بن عدی کے پاس اور اس سے جا کے کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا کہ وہ اس وقت فلان فلان جگہ پہ ہیں اور وہ تم سے یہ چاہتے ہیں کہ تم ان کی حفاظت کے لیے امان لو۔ اس شخص نے قبول کیا گو کہ وہ بت پرست تھا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے۔ اس نے اپنے بیٹوں کو تیار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع فرمایا، اور اس کے بعد آپس میں یہ ملاقات ہوئی کہ تم میرے ساتھ خانہ کعبہ کے پاس چلو تاکہ میں لوگوں کو بتا سکوں۔ اب یہ اپنے بیٹوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے پاس لایا اور اعلان کیا کہ محمد میری پناہ میں ہے۔ غرض یہ کہ کچھ دن آپ مکے میں رہے اور حالات خراب سے خراب ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ آپ کو ہجرت کرنی پڑی، لیکن اس دوران اور بھی کچھ واقعات ہوئے کہ جن کی جانب ہم توجہ دلائیں گے۔ انہی میں سے ایک واقعہ تھا کہ کچھ خزرجی ایمان لائے۔ اب اس جانب توجہ رہے کہ مدینہ میں دو اہم قبیلے تھے، ایک اوس اور ایک خزرج۔ خزرج قبیلے کے افراد کو کہا جاتا ہے خزرجی، اور اس جانب بھی ہم توجہ دلائیں کہ جس طرح سے پہلے ہجرت ہوئی تھی حبشہ کی جانب اور پھر ہجرت ہوئی حبشہ کی جانب، اسی طرح سے آپ نے ہجرت فرمائی تھی طائف کی جانب لیکن آپ کو واپس آنا پڑا، اسی طرح سے کچھ مسلمان ہجرت کر کے جا چکے تھے مدینہ کی جانب اور مدینہ والوں کے دلوں کو نرم کر چکے تھے وہ لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روش تھی کہ حج کے ایام میں مختلف اقوام کے افراد سے ملاقات فرماتے تھے، اور گیارہ بعثت یعنی بعثت کے گیارہویں سال آپ کی ملاقات مدینہ سے آنے والے کچھ خزرجیوں سے ہوئی، اور ان لوگوں نے آپ پر ایمان لانے کا اقرار فرمایا اور وہ مسلمان ہوئے۔ وہ چھ افراد تھے: ابو حیثم بن تیحان، ابو امامہ اسعد بن زرارہ، عوف بن حارث، رافع بن مالک بن اجلان، اور قطبہ بن عامر، اور جابر بن عبداللہ۔ یہ جابر بن عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری کے علاوہ ہیں۔ یہ وہ چھ افراد تھے کہ جنہوں نے مکے میں آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو قبول کیا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ بڑھتا رہا۔ اب گو کے بعثت کے بارہویں سال کا واقعہ ہے، لیکن اسے ہم ساتھ ہی بیان کر دیں کہ اگلے سال حج میں کچھ اور افراد آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت فرمائی، اور یہ بیعت تھی عقبہ کے مقام پر کہ جہاں پر آج مسجد عقبہ ہے۔ یہ عقبہ کہاں ہے؟ یہ ہے منیٰ میں۔ اور اگلے سال جو یہ افراد آئے اور انہوں نے بیعت کی، اس بیعت کو کہا جاتا ہے بیعت عقبہ اولی، یعنی عقبہ کے پاس پہلی ہونے والی بیعت۔ اس بیعت میں تقریباً 12 افراد نے شرکت کی اور ان کا تعلق بھی مدینہ سے تھا، اور اس بیعت کو کہا جاتا ہے بیعت عقبہ اولی۔ اس یہ ہے واقعہ بعثت کے گیارہویں سال کا۔ بیعت عقبہ ثانیہ، یہ واقعہ ہوا حج کے مہینے میں لیکن اس کے اگلے سال یعنی بعثت کے بارہویں سال، اور اس بیعت میں شرکت کی تقریباً 73 افراد نے کہ جو حج کے موسم میں آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اور ان لوگوں نے بیعت کی، اور یہ بیعت بھی ہوئی اسی مقام پہ، لہٰذا اس بیعت کو کہا جاتا ہے بیعت عقبہ ثانیہ، یعنی عقبہ کے مقام پر ہونے والی دوسری بیعت۔ البتہ اگر ان افراد کا آپ نام چاہیں، تفصیل چاہیں، اور پہلے بھی ہم توجہ دلا چکے ہیں کہ بہت زیادہ تفصیل سے گفتگو کرنے کی یہاں پر گنجائش نہیں ہے کیونکہ بہت زیادہ ریکارڈنگ بڑھ جائے گی اور خصوصاً جوانوں کے لیے اس کا سننا مشکل ہو جائے گا، بلکہ آپ سب کے لیے ضروری ہے کہ ان دروس کو سننے کے دوران مختلف سیرت کی کتابوں کو مطالعے میں رکھیں تاکہ آپ کے ذہن میں اور بہت سارے جو سوالات جنم لے سکتے ہیں ان کا جواب آپ کو خود بخود مل جائے، اور اس جانب بھی توجہ رہے کہ بہت ساری چیزیں کتاب میں لکھی جاتی ہیں لیکن کتاب کا اسلوب اور طریقہ الگ ہوتا ہے اور لیکچر کا اسلوب اور طریقہ بالکل مختلف ہوتا ہے، اور اگر کتاب کے تمام موضوعات کو لیکچر میں بیان کیا جائے تو لیکچر ممکن ہے کہ ہزاروں گھنٹوں میں پہنچ جائیں۔ بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ میں جو اہم ترین موضوعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈسکس کیے اور جو نصیحت فرمائی اور جس پر بیعت ہوئی وہ یہ کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کسی کو شریک قرار نہ دو، قتل نہ کرو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، اور خصوصاً اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. پھر آپ نے مصعب بن عمیر کو ان لوگوں کے درمیان مبلغ کے عنوان سے منسوخ فرمایا کہ جو ان کو احکام دین سے آشنا کرے، کہ جتنے احکام جو نازل ہو چکے تھے اس حد تک، اور ساتھ میں جتنا قرآن نازل ہوا تھا ان قرآن کی آیات سے بھی ان لوگوں کو آشنا کیا جائے. یہ تھے اختصار کے ساتھ بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ کے حالات اور واقعات. تاریخ اسلامی کا ایک اہم ترین موضوع ہے معراج، اور معراج کے بارے میں عموماً جو اقوال بیان کیے جاتے ہیں ان میں اختلاف ہے، خود اہل سنت کے درمیان بھی اور شیعہ اور سنیوں کے درمیان بھی. لہذا ایک اختلاف تو یہ ہے کہ یہ معراج کس مہینے میں واقع ہوئی. تو بعض جگہ بیان ہوا کہ یہ ماہ رمضان میں، اور بعض جگہ بیان ہوا کہ یہ معراج رجب میں یا ربیع الاول میں ہوئی. اسی طرح سے سال میں بھی اختلاف ہے کہ معراج 10 بعثت کو، یعنی اعلان نبوت کے 10 سال کے بعد ہوئی، یا اعلان نبوت کے 12 سال کے بعد. عموماً ایک تصور یہ ہے کہ آپ معراج پہ ایک دفعہ تشریف لے گئے، لیکن ایک روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہوئی، وہ یہ کہ آپ 120 دفعہ معراج پہ گئے. البتہ مراد 120 سے 120 ہی نہیں ہے، ممکن ہے کہ اس سے زیادہ دفعہ بھی گئے ہوں، یا یہ کہ 120 کے آس پاس. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک معراج زیادہ مشہور ہے. اب سوال یہ کیا جائے گا کہ وہ معراج زیادہ مشہور کیوں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ معراج جو زیادہ مشہور ہے، در حقیقت وہ کفار قریش کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزے کے طور پہ اسے پیش کیا تھا. اور اس معراج کے 2 حصے تھے. ایک حصہ تھا کہ جس کا ذکر خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى مسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنوریه من آیاتنا. تو اس کا ایک حصہ تھا کہ آپ مسجد الحرام سے مسجد الاقصى تک گئے. البتہ مسجد اقصى ایک تو وہ ہے جو بیت المقدس میں ہے، اور ایک وہ مسجد اقصى کہ جو اس دنیا سے دور ترین مسجد ہے اور سجدے کی جگہ ہے کہ جو عرش الہی پر ہے، کیونکہ اقصى کے معنی ہے دور. اب اگر آپ کفار کے سامنے یہ بیان فرماتے کہ میں عرش پہ گیا اور میں نے جنت کو دیکھا اور جہنم کو دیکھا، تو وہ قبول نہ کرتے. بس معراج کے، یعنی ایک ایسی معراج ہوئی کہ جس کے 2 حصے تھے، مکے سے بیت المقدس تک کا سفر، اور یہ خود ایک معجزہ تھا. اور ایسا کام آج بھی ممکن نہیں ہے. کوئی اگر تصور کرے کہ ایسا کام آج ممکن ہے کسی بہت ہی زیادہ تیز ایروپلین سے، تو ہاں وہ ایروپلین سے ممکن ہے، لیکن یہ معراج کس طرح سے ہوئی؟ اللہ کا حکم ہوا اور آپ فوراً ہی بیت المقدس پہنچ گئے بغیر کسی ظاہری سبب کے. کفار قریش کے لیے در حقیقت معجزے کے طور پہ اسی حصے کو پیش کیا گیا، اور جب آپ نے فرمایا کہ میں بیت المقدس گیا اور ایک ہی رات میں وہاں بھی ہو لیا، تو یہ بہت تعجب والی بات تھی ان کے لیے. لہذا انہیں اس چیز کا تو علم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ بچپنے میں اور نوجوانی میں شام کے سفر پہ گئے، لیکن وہ یہ سب جانتے تھے لوگ پورے مکے کے کہ آپ بیت المقدس کبھی نہیں گئے. اب جب آپ نے فرمایا کہ میں بیت المقدس گیا، تو کچھ ہی دن پہلے جو لوگ بیت المقدس سے ہو کے آئے تھے انہیں آپ کے سامنے لایا گیا اور کہا گیا کہ مختلف سوال کریں کہ کون سی چیز کہاں ہے، کیسی ہے، کس طرح کی ہے، اور آپ نے سب کچھ بتایا. تو انہیں بہت زیادہ تعجب ہوا کہ محمد اب تک بیت المقدس نہیں گئے ہیں، یہ سب کچھ کیسے بتا رہے ہیں. پھر آپ نے کچھ قافلوں کا ذکر کیا، مختلف قافلوں کے بارے میں بتایا، جن میں سے ایک قافلے کے بارے میں آپ نے بتایا کہ ان کے قافلے کے ایک اونٹ کا پاؤں ٹوٹ گیا تھا اور ایسا ہوا اور ایسا ہوا. اسی طریقے سے مکے آنے والے بعض قافلوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ فلانا قافلہ فلانی جگہ ہے اور کل تک آ جائے گا، تو جب وہ قافلے آئے تو ان لوگوں کو بہت زیادہ تعجب ہوا کہ یہ خبر محمد نے ہمیں کیسے دی. بس معراج کا ایک حصہ تھا اس زمین میں سفر، مسجد الحرام سے بیت المقدس تک کا سفر، اور اسی چیز کو در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزے کے طور پہ پیش فرمایا. لیکن اگلا سفر تھا عرش الہی تک، بیت المعمور تک. معراج کے بارے میں شیعہ اور سنی کا اجماع ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ولادت بعسعادت سے پہلے بھی آپ معراج پہ گئے اور ان کا نور سدرۃ المنتہا پر ایک درخت کے پھل کے ذریعے سے، کہ جس پھل کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی فرمائی، اس پھل کے ذریعے سے نور حضرت فاطمہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اثر میں منتقل ہوا، اور جب آپ زمین پہ تشریف لائے تو یہ نور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے رحم مبارک میں منتقل ہوا، اور پھر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے بطن مبارک سے آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. اور اس معراج کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ معراج شاید اور بڑا قوی امکان ہے کہ ماہ رمضان میں ہوئی. اب اگر یہ ماہ رمضان میں معراج ہوئی تو حساب لگایا جائے رمضان کے بعد شوال، یہ ایک مہینہ، اس کے بعد ذیقعد، ذیلحج، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جماد الاول، جماد الثانی. جماد الثانی کی 20 کو آپ کی ولادت ہوئی، یعنی ٹھیک 9 مہینے بعد رمضان والی معراج کے سفر کے بعد آپ کی، یعنی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی. ان دو معراجوں کے علاوہ بھی آپ مختلف اوقات میں معراج میں تشریف لے گئے، لیکن پھر ہم توجہ دلائیں تاریخ میں جس معراج کا ذکر ہے وہ معراج ہے کہ جس کے ایک حصے کو، یعنی بیت المقدس تک کے سفر کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے کفار قریش کے سامنے معجزے کے طور پر بیان فرمایا. شیعہ اور سنی ایک اختلاف ہے معراج کے بارے میں، وہ یہ کہ شیعہ قائل ہیں کہ معراج جسمانی تھی اور ساتھ میں روحانی بھی تھی، لیکن اہل سنت قائل ہیں کہ معراج صرف روحانی تھی. حتیٰ بعض نے بہت واضح کہا کہ خواب کسی کیفیت تھی، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ معراج جسمانی تھی. آپ اپنے جسم مطہر کے ساتھ معراج پر گئے اور ساتھ میں روح بھی تھی. اب اس پہ ہم بہت زیادہ طویل گفتگو نہیں کرنا چاہتے. جسم کا انرجی میں چینج ہونا اور پھر انرجی کا جسم بن جانا، یہ ایک ایسا موضوع ہے جسے فزکس میں ڈسکس کیا جا رہا ہے E=mc². اب یہ موضوع بالکل الگ ہے، نہ اسے ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اس وقت فقط ہم تاریخی موضوعات کو ڈسکس کر رہے ہیں. اب ایک اور موضوع کی جانب توجہ رہے کہ معراج پر جب آپ گئے تو کچھ روایتیں تو ان موضوعات کی ہیں کہ جب آپ جگہ سے اٹھے تو ایک پانی کے برتن سے آپ کا لباس یا پاؤں ٹکرایا، اور جب آپ واپس آئے تو پانی گر رہا تھا. اور فزکس میں اس مسئلے کو بہت ہی حیرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ اتنے سال پہلے اس موضوع کو ڈسکس کیا گیا اور یہ ایک ٹائم ڈفرینس ہے پوری یونیورس میں. بس زمین میں ٹائم اور آسمانوں میں ٹائم الگ ہے بالکل، ایک تو یہ موضوع. لیکن بعض جگہ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب آپ معراج پہ گئے تو حضرت ابو طالب پریشان ہو کے آپ کو ڈھونڈ رہے تھے. تو امکان یہ ہے کہ جس معراج میں آپ کو ڈھونڈ رہے تھے شاید وہ معراج تھی کہ جس میں آپ دنیا کے سفر پہ بھی تھے اور دنیا کے سفر کے حساب سے ٹائم بھی گزر رہا تھا، کیونکہ آپ بیت المقدس میں رکے اور مختلف مقامات دیکھے، انبیاء کے قبور پہ گئے، تو وہ دنیا میں تھے تو دنیا کا ٹائم گزر رہا تھا. اس دوران حضرت ابو طالب نے آپ کو ڈھونڈا، لیکن وہ معراج کہ جو ڈائریکٹ آپ کو عرش الہی تک لے گئی، تو کیونکہ وہاں پر ٹائم ڈفرینس تھا لہٰذا یہاں پر ایک سیکنڈ بھی نہیں گزرا اور آپ واپس آ گئے یا 2 سیکنڈ میں واپس آ گئے. لیکن اگر آپ معراج کی روایتوں کو دیکھیں، معراج کے بارے میں جو واقعات بیان ہوئے، تو بہت واضح لگتا ہے کہ یہاں سے آپ کو 1-2 سیکنڈ بھی نہیں لگے، یعنی زمین میں، لیکن اس 1-2 سیکنڈ میں آپ طویل عرصے کے لیے معراج پہ سے ہو کے بھی آ گئے اور بہت سارے واقعات ہو بھی گئے، لیکن ایک بہت واضح فرق ہے ہم میں اور اہل سنت میں، وہ یہ کہ ہم معراج جسمانی کے قائل ہیں۔ تو یہ واقعہ بظاہر 12 کو پیش آیا یا 10 کو پیش آیا، اس میں مورخین میں اختلاف ہے، لیکن اگر اس روایت کو دیکھا جائے کہ حضرت ابو طالب ڈھونڈنے کے لیے گئے تو اس سے یہ واضح اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زندگی میں، جبکہ آپ کا وصال ہوا 10 بعثت یعنی بعثت کے 10ویں سال، یعنی اعلان رسالت کے 10 سال کے بعد۔ بس یہ قول بھی صحیح مانا جا سکتا ہے کہ آپ معراج پہ گئے بعثت کے 10ویں سال۔ اب تک ہماری گفتگو ہوئی معراج کے واقعے تک، انشاءاللہ اگلی نشست میں معراج کے علاوہ اور بعض دیگر موضوعات کی جانب توجہ دلائی جائے گی جو ہجرت سے پہلے کے موضوعات ہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔